نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا، یعنی جو اس بات کو نہیں مانتے کہ ایک روز اللہ کو جا کر ملنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کو کہیں سفر کرنا ہو اور آپ تاریخ بھول جائیں، اور جس طرح آپ کو جانا ہو آپ کہیں نہیں آج تو نہیں جانا، اور آپ کی فلائٹ مس ہو جائے، یا آپ کا پرچہ اور آپ کا نہیں آج تو پرچہ نہیں اور آپ کا پرچہ مس ہو جائے۔ تو ایسے ہی جو لوگ حق کو نہیں مانتے، اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں کرتے، وہ اچانک ان پر ان کے سامنے آ جائے گی، اور اس وقت وہ اس کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور سخت پریشانی کا شکار ہوں گے۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے، افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی بھول ہوئی، کیسی کمی ہوئی، کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت بس ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں ایک انگلی دبو کر نکال کے دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی کو پانی کتنا لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو چاہا اپنی آخرت کا نقصان کیا، جس نے آخرت کو چاہا اس نے دنیا کا نقصان کیا، بس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ فلا تکونن من الجاہلین، لہذا نادان مت بنو۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو، اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو، اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں پیوست ہے۔ انسان عام روزمرہ روٹین میں خواہ جس کسی کو بھی اپنی مشکل کا سہارا سمجھے تو سمجھے، لیکن جو ہی کوئی بڑی مشکل آ جاتی ہے جس میں انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو بے بس سمجھتا ہے، تو ایسے میں فوری طور پر سارے تعصبات اور سارے انعد کے پردے ہٹ جاتے ہیں، سب جہالت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، اور انسان کو اللہ کی قدرت ہی نظر آتی ہے، اور پھر وہ سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ ایسے موقعوں پر بڑے بڑے مشرک اپنے معبودوں کو بھول کر ایک خدا کو پکارنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی مثال تاریخ میں ہمیں ملتی ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسی نشانے کے مشاہدے سے ایمان کی توفیق ہوئی۔ جب مکہ معظمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح ہوا تو اکرمہ جدہ کی طرف بھاگے، اور ایک کشتی پر سوار ہو کر حبش کی راہ لی. راستے میں سخت طوفان آیا اور کشتی خطرے میں پڑ گئی. شروع میں تو دیویوں اور دیوتاؤں کو پکارا جاتا رہا، مگر جب طوفان کی شدت حد سے بڑی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو سب کہنے لگے، یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں، وہی چاہے تو بس ہم بچ سکتے ہیں. اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کے دل نے آواز دی، اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کہیں اور کیوں ہو سکتا ہے؟ یہی تو وہ بات ہے جو وہ اللہ کا نیک بندہ ہمیں 20 برس سے سمجھا رہا ہے اور ہم خامخواہ اس سے لڑ رہے ہیں. ان کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو خدا سے عہد کیا کہ اگر میں طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا. چنانچہ انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور بعد میں آ کر نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئے بلکہ اپنی تمام باقی زندگی جہاد کرتے ہوئے اور بہت سی فتوحات کرتے ہوئے گزاری. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، پر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. تو جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے. زندگی کے حوادث میں کوئی بھی جو بڑا یا غیر معمولی واقعہ ہماری زندگی میں پیش آتا ہے، مثلا کہیں چوری ہو گئی یا کچھ کھو گیا یا کوئی انسان مرتے مرتے بچا یا کوئی بڑی شدید بیماری گزری، کوئی بھی ایسا حادثہ، یہ محض حادثہ نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ بھی ہوتی ہے، ایک پیغام بھی ہوتا ہے. اے غفلت میں سوئے ہوئے انسان جاگ، اپنے غلط کام چھوڑ. لیکن انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہر ایسی مشکل پہ ترجیحات کا پردہ ڈال دیتا ہے، یہ ایکسیڈنٹ اس لیے ہوا چونکہ یہ گاڑی اس ماڈل کی تھی اور فلاں ڈرائیور کی غلطی تھی، یہ بیماری اس لیے آئی کہ چونکہ میں نے فلاں بے احتیاطی کی تھی، یا یہ طوفان اور سیلاب اس لیے آ گیا کہ موسم ایسا ہو گیا. اس قسم کی بہت سی توجیحات کر کے انسان بسا اوقات اللہ کی وارننگ کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور پھر بار بار کے ایسے عمل سے بالآخر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے دنیا میں ایسی رنگینیاں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اور غافل ہو جاتا ہے اور زیادہ اس کو بھول جاتا ہے. اور یوں رسی کا دراز ہونا بھی ایک آزمائش ہوتا ہے، مگر انسان جو اس مصیبت سے نہ سمجھے وہ اس آسانی سے کہاں سمجھنے والا. اور جب انسان کسی بھی طرح اللہ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو تو بالآخر اللہ کی طرف سے ایک آخری دن اور آخری وارننگ آ جاتی ہے جو انسان کو پکڑ لیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، دنیا کی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ جس شخص یا جس قوم کو یہ حاصل ہو جائے وہ اللہ کی بہت چہیتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے. نہیں، اگر ایسا ہی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر کبھی کوئی مشکل آتی ہی نہ، آپ سب سے زیادہ محبوب تھے اللہ کے، اور آپ سے بڑھ کر مشکلات شاید ہی کسی اور انسان پر آئی ہوں. مشکلات کو مانگنا نہیں چاہیے، ہاں اگر آ جائیں تو ان سے سبق لینا چاہیے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنا چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی، آنکھیں اور سماعت یعنی سننے کی قوت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. تو جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بتا دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس. آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا. کتنی واضح بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے. غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اگر آپ بھی غیب جانتے ہو اور اللہ بھی، تو پھر دونوں کا علم برابر ہو گیا نا. غیب کا جاننا اللہ کی صفت ہے. جب ہم کسی بھی انسان یا پیغمبر کو اس میں شریک کرتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، فرشتے نہیں، کیونکہ انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں. اگر زمین پہ فرشتے بستے ہوتے تو پیغمبر بھی فرشتے ہی بن کے آتے. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. یعنی پیغمبر کا کام بھی کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے. یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو تو اللہ کی بات بتائے اور خود اپنی منمانی کرے، نہیں. پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو، تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. روشنی آئے گی تو صحیح اور غلط کا پتہ چلے گا. قرآن کی تعلیم ہوگی تو اچھے برے میں فرق معلوم ہوگا، کیونکہ قرآن ہی کتاب مستبین ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھ کو تو منع کیا گیا ہے. کہو، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو، اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی غیب صرف وہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں. اب دیکھیے کہ کش، الہام، وحی کے ذریعے اگر آئندہ کی کوئی خبر معلوم ہوتی ہے تو یہ غیب نہیں کہلاتا. انبیاء کو وحی ہوتی ہے، نیک لوگوں کو الہام ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں کو کچھ حقائق ان پر خواب کے ذریعے یا کسی طریقے سے کھول دیے جاتے ہیں. انبیاء کے اوپر جو وحی اور الہام ہوتا ہے وہ تو بالکل سچا ہوتا ہے، اس میں تو کسی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہوتی، لیکن عام لوگوں کے اوپر اگر کوئی بات کھلتی ہے تو وہ یقینی نہیں ہوتی. مثلا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کسی کا چہرہ سیاہ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ شخص بہت برا ہو، ہو سکتا ہے وہ اس کے اپنے دل کا خیال ہو جو اس کو خواب میں نظر آ جائے اس کے بارے میں. لیکن بعض خواب سچے بھی ہوتے ہیں، انسان جو دیکھتا ہے وہی اگلے روز، یعنی ایک روز جو خواب میں دیکھتا ہے وہ اگلے روز حقیقت میں دیکھ لیتا ہے. تو اگر کوئی چیز تصدیق سے سچ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ بالکل سچ ہے اور اس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں، اور دوسروں کو اس پر ایمان لے آنا چاہیے. ایمان تو بس انبیاء پر ہی ہوگا، کسی اور پر نہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی بات بتاتا ہے تو بعض اوقات وہ چیز صرف اس کے اپنے لیے ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ساری مخلوق کو اس کا قائل کرے. کہ مثلاً لوگوں میں نے خواب میں دیکھا کہ فلاں شخص جھوٹا ہے لہٰذا تم سب اس کو جھوٹا مانو، ایسا نہیں. تو کسی بھی ذریعے سے کسی خبر کا علم ہونا یہ غیب نہیں ہوتا. مثلاً اگر کچھ آلات کے ذریعے سے بارش کی آمد کا پتہ چل جائے تو یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ آلات نہیں رکھیں گے لگائیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے منہ میں تھرما میٹر رکھ کے ٹیمپریچر دیکھ لیا تو کیا غیب کا علم ہو گیا؟ نہیں، یہ غیب نہیں ہے، یہ تو اس آلے نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جسم کی حرارت کیا ہے. اسی طرح کچھ آلات یہ بتاتے ہیں کہ آسمان کے ہواؤں کی آمد و رفت کیا ہے. مثلاً ایک بادل جو آج یہاں سے اٹھے وہ کب تک ایک خاص جگہ پر پہنچیں گے ان کی رفتار ناپ کے بتا دیتے ہیں جب تک یہاں پہنچیں گے، اور یہ امکان ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ ضرور بارش ہوگی. تو اس لیے غیب وہ چیز ہے کہ جو بغیر کسی سبب، بغیر کسی ذریعے، مثلاً کسی فرشتے کے ذریعے، کسی خواب کے بغیر، کسی الہام اور وحی کے بغیر، اور کسی تجربے اور مشاہدے کے بغیر کوئی شخص صرف اپنے ذاتی علم کی بنا پر کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ مجھے ایک ایسا علم ملا ہے جو کسی بھی واسطے اور ذریعے کے بغیر ہے اور میرا ذاتی علم ہے اور یہ علم غیب ہے، ایسا دعویٰ انبیاء نہیں کرتے. انبیاء جو بھی غیب کی خبریں بتاتے ہیں وہ بذریعہ وحی ان کو پتہ چلتی ہیں، اور ان میں سے کچھ تو دور کی ہوتی ہیں، کچھ آنے والے ادوار کی پیشن گوئیاں بھی ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. لیکن اس کے علاوہ بہت سے مقامات ایسے ہیں، مثلاً ایک موقع پر حضرت عائشہ کا ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا اور وہ اونٹنے کے نیچے تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، سب ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا. اس کو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا؟ حضرت عائشہ پر الزام لگا، واقعہ اس کس کی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ یہ بات جھوٹی ہے یا سچی، ایک مہینے تک سب لوگ پریشان رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی وہی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، اس کے علاوہ ہر چیز کا علم آپ بھی نہیں رکھتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ اپنے رسولوں کو بھی بس وہی دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. رسولوں کا علم ان کا ذاتی علم نہیں ہوا کرتا، لہٰذا کسی بھی پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ میرے دل کا حال جانتے ہیں یا وہ ہماری قسمت بنا بگاڑ سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں درست نہیں، یہ اللہ ہی کی صفات ہے. اور پیغمبر کو بھی ایسی صفات دینا اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے جو درست نہیں. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. اتنا باریک علم ہے اس کا کہ درخت کا پتا گرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں شہر فلاں باغ کے فلاں درخت کی فلاں شاخ اور ٹہنی کا وہ پتا گر گیا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا لگے ہوئے کتنے ہیں، گرنے کا تو کیا ہی خبر. اب آگے کچھ گرے ہوئے پتوں پہ اور پتا گر گئے، یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سا پتا جو ابھی اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے وہ کہاں جا کے گرا، ایک دم مکس اپ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسے تمام کمزوریوں سے پاک ہے. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی ہمارا شعور چلا جاتا ہے سوتے ہوئے، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جان خود بخود نہیں نکلتی، فرشتے آتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، ایک منٹ کی دیر نہیں لگاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے آپس میں بات چیت کرتے ہیں جو جان لینے کے لیے کسی کی پہنچتے ہیں، قدم قدم آگے بڑھاتے جاتے ہیں، اور ایک بولتا ہے اس نے جو کھانا تھا کھا چکا اب اور نہیں، اس نے جو پینا تھا پی چکا اب اور نہیں پی سکتا، اور وقت دیکھتے چلے جاتے ہیں، جو لمحہ موت کا لکھا ہوتا ہے اسی لمحے جان لیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، تھا کوئی شخص کتنی بھی تکلیف اور بیماری میں کیوں نہ ہو۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں، مر کر سب کو وہیں جانا ہے، خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے، کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو، کس سے کہتے ہو کہ اگر اس فلاح سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی مشکلیں وہ آسان کرتا ہے، شکرانہ دوسروں کا ادا کرتے ہو، بیماری وہ دور کرتا ہے، اور اطاعت تم طاقتور ہو کے اوروں کی کرتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ گروہوں میں بٹنا بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یعنی جو لوگ قرآن پر تنقید کریں، مذاق اڑائیں، بحث کریں تو وہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے اور تم وہاں بیٹھے رہ جاؤ تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو، اس لیے کہ مریض کے پاس بیٹھنے والا بھی بالآخر مریض ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کہتا نہیں میں ان کو سمجھانے آیا ہوں، سکھانے آیا ہوں، تو جس وقت وہ کسی ایسی بحث میں مبتلا ہے وہ کچھ نہیں سیکھیں گے، ایسے میں کیا عافیت ہے کہ بات ختم کر دی جائے، بحث بند کر دی جائے۔ ان کے حساب میں سے کسی کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز صدیوں میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگردہ پھر رہا ہو، ڈرا حالے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وامرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاۃ واتقوہ وہو الذی الیہ تحشرون۔ کہو، حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ایک مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور حاضر ہر چیز کا عالم ہے۔